حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صلوات پڑھی گا ملک محمد وعلی محمد۔ مومنین اکرام، تشیع اور خرافات کی جنگ کے عنوان سے جس نے شخص کا، جس کلام کا، جس موضوع کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ آج اس کی دوسری نشست ہے۔ کل کی مجلس میں آپ اہل ایمان کے سامنے اور یونین اخبار رضا سے امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت کہ جس روایت سے ہم گاہے بگاہے استفادہ کرتے رہیں گے، جس میں مولا نے فرمایا، جب کسی نے آ کر ان سے کہا کہ مولا آپ ویسے فضائل بیان نہیں کرتے جیسا آپ کا غیر آپ کا دشمن کیا کرتا ہے، تو امام نے وہ تین علتیں بتائیں کہ کیوں ان کا غیر، کیوں اغیار، کیوں ان کے دشمن فضائل بیان کیا کرتے ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کے کیا اہداف ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یاد رکھو، جب تم کسی کے کلام کو سن رہے ہوتے ہو تم اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہو، بس اگر کلام کرنے والا اللہ کے لیے اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے تو تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اور اگر وہ اللہ کے دین کے خلاف بات کر رہا ہے تو تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو۔ اور مومن کے لیے، مسلم کے لیے یہ سزاوار ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ کل ہی آپ کے سامنے کہا کہ یہ مسلک اتنا خوبصورت مشرب و مسلک ہے کہ جس نے آپ کو اور مجھے اجازت نہیں دی کہ چار رکعت کی نماز کسی غیر عادل کے پیچھے پڑھیں، تو کیا یہ مشرب و مسلک مجھے اور آپ کو اجازت دے گا کہ ہم ایک گھنٹے کی عبادت غیر عادل سے سن کر، غیر دیندار سے سن کر، غیر متعہد سے سن کر، غیر پرہیزگار سے سن کر خوش ہو جائیں اور اٹھ کر سمجھیں کہ ہم نے عبادت کی ہے؟ معیارات اسلام نے بتائے ہیں، امام سجاد نے بتائے ہیں، آئمہ معصومین علیہم السلام نے بتائے ہیں، اور آئمہ پر ظلم ہی اس لیے ڈھایا گیا کہ کبھی کسی باطل کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ آئمہ معصومین نے کبھی کسی باطل کو برداشت نہیں کیا۔ پس تشیع روز اول سے آج تک ظلم و جبر و استبداد و خرافات سے نبردازما ہے، اور تعصب قیامت نبردازما رہے گی۔ تعصب قیامت، تشیع ان تمام باطل نظریات سے نبردازمہ رہے گی۔ آج جس عصر میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ زمانہ غیبت ہے، ہر طرف فتنے ہیں، ہر طرف شرور ہیں۔ کیا ہوا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دور میں، انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں، اور اس کے بعد آج تک؟ کیوں اس تشیع کے لیے، اس اسلام ناب محمدی کے لیے، اس اسلام حقیقی کے لیے اتنے دشمن تیار کیے گئے؟ ہم اور آپ اگر در کریں تو ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کیوں اس کے خلاف اتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مکاتب تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تشیع کے خلاف ایسی سازشیں کہ ایک سازش کا باب بند ہوتا ہے، دوسری سازش کا باب کھل جاتا ہے، ایک فتنے کا دروازہ بند ہوتا ہے، دوسرے فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو یہ کوئی اس دور کی بات نہیں ہے۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، اگر میں اور آپ تشیع کا دفاع کرنا چھوڑ دیں تو تشیع پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، مسلک تشیع، مکتب تشیع، مشرب تشیع، اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ میں اور آپ حق کے میدان سے خارج ہو جائیں گے۔ صرف فرق کیا ہوگا؟ میں اور آپ حق کے میدان سے خارج ہو جائیں گے، اور ہمارا یہ خارج ہونا گویا ایسا ہی ہے جیسے کربلا سے میں اور آپ خارج ہو گئے۔ بس میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہم اور آپ کربلا سے متمسک رہیں، نہ صرف یہ کہ متمسک رہیں بلکہ ہر میدان میں حق کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں، باطل سے برات کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ بینہ کی ساتویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا بالتحقیق وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے. جہاں جہاں قرآن نے اکثر مقامات پر جب اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے تو کہا وعملوا الصالحات, اکثر جگہ ایسا آپ کو نظر آئے گا. شاید یہ اسی بات کو رد کیا جا رہا ہے کہ جو ایک خرافاتی عقیدہ بنو امیہ کی طرف سے پروان چڑھایا جا رہا تھا کہ صرف ایمان کا ہونا کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ نظریہ بنو امیہ نے جو پروان چڑھایا تھا, قرآن پہلے سے اس کو رد کر رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, وہی لوگ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. یہاں پر سوال کیا یا رسول اللہ یہ خیر البریہ سے کیا مراد ہے, یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی بہترین مخلوق ہیں؟ تو ایک مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی طرف, وجود مقدس کی طرف امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اور کہا یا علی انت و شیعتکہم خیر البریہ, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں. حدیث کے سامنے دیکھ لیجئے اللہ کے رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. یعنی ایک بات تو طے ہے, کچھ ہو نہ ہو اللہ کے رسول کے دور میں تشیع ضرور موجود تھی. کچھ ہو نہ ہو اللہ کے رسول کے دور میں تشیع موجود تھی, اپنی تمام تر حقیقتوں کے ساتھ تشیع موجود تھی. لہذا رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا علی انت و شیعتکہم خیر البریہ, کسی مقام پر کہہ رہے ہیں اذا کان یوم القیامتی ینادون علی ابن ابی طالب بسبعۃ اسماء یا ہادی یا دال یا مہدی یا صدیق یا شہید یا فتح یا علی, کہ جب روز قیامت آئے گا علی ابن ابی طالب کو سات ناموں سے یاد کیا جائے گا. امیر المومنین کو کہا جائے گا یا دال اے رہنما, یا شہید اے گواہ, یا صدیق اے سچے, یا مہدی اے ہدایت یافتہ, یا ہادی اے ہدایت کرنے والے, یا فتح اے جوان, یا علی اے بلند, مرہ انت و شیعتک الی الجنتی بغیر حساب, آپ اور آپ کے شیعہ جنت کی طرف چلے جائیے بغیر کسی حساب کے. آپ اور آپ کے شیعہ, توجہ کا طالب ہوں, آپ اور آپ کے شیعہ شیعت کے بڑے مراتب ہیں, شیعت کا بہت بلند مقام ہے, شیعت کے بہت بلند درجات ہیں. آپ اور آپ کے شیعہ جنت کی طرف جائیے بغیر کسی حساب کتاب کے. اب ذرا رک کر سن لیجئے, آپ اگر کسی کو کچھ رقم دیں اور کوئی شے منگوائیں, اگر صاحب اعتماد ہوگا تو اس سے حساب نہیں لیں گے, ایسا ہی ہوگا نا. اگر آپ کسی غیر کو پیسہ دیں, رقم میں معین نہیں کر رہا, رقم آپ خود اپنے معیارات کے مطابق معین کر لیجئے. آپ کسی کو پیسہ دیں اور پیسہ دینے کے بعد اس سے کوئی شے منگوائیں, اگر قابل اعتماد ہوگا تو میں اور آپ یہی کرتے ہیں نا, اس سے حساب عموماً نہیں لیا کرتے, لیکن اگر قابل اعتماد نہ ہو. اب یہاں اگر کہا جا رہا ہے یا علی انتا, تو امیر المومنین علیہ السلام تو کل ایمان ہیں, ان کے ایمان میں تو جو شک کرے وہ مومن نہیں, جو شک کرے, حتیٰ یہاں تک روایات ہیں جو شک کرے علی کے ایمان میں وہ مسلمان نہیں. مومن تو بہت دور کی بات ہے, بہت بلند درجہ ہے, ابتدائی درجے پر نہیں ہے جو علی ابن ابی طالب کے ایمان میں شک کرے. جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا. یا علی انت و شیعتک, یا علی مر انت و شیعتک الی الجنتی بغیر حساب, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ جنت کی طرف جائیے بغیر حساب کے. تو اب میں اور آپ یہ سوچ لیجئے کہ کیا میں اور آپ ایسے شیعہ ہیں جو بغیر حساب کے جا سکیں؟ ہم اور آپ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جا سکیں؟ اگر شیعہ ہیں تو بغیر حساب کے جائیں گے, اور اگر صرف ایمان تشیع اپنے ساتھ ثبت کر لیا مگر کردار میرا شیعوں والا نہیں ہے, تو قطعاً میں اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہم نے تو بہت آسان سمجھ لیا, میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ کمال یہ تھوڑی ہے کہ میں کہوں کہ میں ان کا شیعہ ہوں, کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں اور جناب معاملہ تمام ہو گیا. کمال تو یہ ہے وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. فضیلت تو جب ہے کہ جب ان کی طرف سے سند تشیع مل جائے کہ ہاں واقعاً تم ہمارے شیعہ ہو, پھر ہم یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ ہم ان کے شیعہ ہیں. بس اتنی روایات جو اس مسئلہ کے حق کے لیے, مشرب حق کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کی, تو اب کیا تشیع کوئی معمولی فرقہ ہوگا, معمولی گروہ ہوگا, ایسا معاملہ ہوگا کہ بس جس کا دل چاہا اس نے اپنے آپ کو شیعہ کہہ دیا؟ مذمت کی ہے, اہل بیت اطہار نے مذمت کی ہے ان افراد کی کہ جن میں اوصاف تشیع نہ ہو وہ اپنے آپ کو شیعہ کہیں، بہت مذمت کی ہے. کئی ایک روایات ہیں من جملہ اس روایت کے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں بازار کوفہ سے. امیر المومنین علیہ السلام جیسا حاکم بھی تو ہو، جس کی نگاہیں بازاروں پر بھی ہیں، جس کی نگاہیں اس پر بھی ہیں کہ یمن میں کوئی مسلمان بھوکا نہ سو جائے، جس کی نگاہیں اس پر بھی ہیں کہ زن یہودیہ کے پیر سے اگر امیر شام کا لشکر آ کر پیر کی چھاگل لے کر چلا جائے تو علی ابن ابی طالب کہیں غیرت مندوں کو اس بات پر مر جانا چاہیے. کسی نے کہا یا علی زن یہودیہ ہے اس کے لیے اتنا غم؟ کہا تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اسلام نے جن لوگوں کو تحفظ دیا ہے ان کی حدود میں دشمنان دین آئیں اور آ کر ایک عورت کے پیر سے زیور اتار کر لے جائیں. امیر المومنین کا دور خلافت انتہائی عدل پر مشتمل، خود امیر المومنین کے دور خلافت سے قیامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کون ہے امیر المومنین؟ قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم میں تقسیم کرنے والے. بس وہ علی ابن ابی طالب جو اپنے 4 سالہ دور حکومت میں ایسے عدل کا مرقع بن کر نظر آئے، کہیں کہ اگر کسی چونٹی کے دہن میں ایک پتا بھی ہو جو ناحق ہو تو علی وہ پتا بھی لے کر حقدار کو پہنچائے. اتنا سنگین عدالت کے جن کے لیے تاریخ نے لکھا قتل فی المحراب لشدت عدل، علی محراب میں قتل کیے گئے اپنے عدل کی شدت کی وجہ سے. وہ بات الگ ہے کہ عدل میں شدت نہیں ہوا کرتی، عدل کہتے ہی اس کیفیت کو ہے کہ جس میں کسی پر ظلم نہ ہو، عدل کہتے ہی اس کیفیت کو ہے کہ جس میں کسی پر ظلم نہ ہو. بس امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اس 4 سال سوا 4 سال یا کچھ اس سے زیادہ کے عرصے کو دیکھ لیجئے کہ اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے عدل کا کیا عالم تھا. مجھے تعجب ہے ان اذہان پر جو اس بھروسے پر کہ علی عدل کے دن لوگوں کا فیصلہ کریں گے، اس بھروسے پر اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے، عبادات کو انجام نہیں دیتے، محرمات کو ترک نہیں کرتے اور امید یہ رکھتے ہیں، ستم والا ہے ستم یہ ہے کہ یہ توقع رکھیں کہ علی بخشوا دیں گے. علی اللہ کے عادل نمائندے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عدل کا عالم دیکھیے کہ جو اپنے بھائی کو بیت المال میں سے، بیت المال مسلمانوں کا مال، جو اپنے بھائی کو بیت المال میں سے چند درہم زیادہ نہ دیں وہ کسی ناحق کو جنت میں بھیج دیں گے، وہ کسی ناحق کو جنت میں بھیج دیں گے جو حقدار نہ ہو. بس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عدالت کو ذہن میں رکھیے، امیر المومنین کی عدالت کی کیفیات کو ذہن میں رکھیے. بہترین موقع ہے وہ عرصہ کے جس میں ہم اور آپ سمجھ لیں کہ امیر المومنین کی عدالت کا کیا عالم تھا، اہل بیت غفار علیہ السلام کی عدالت کا کیا عالم تھا. اب تو یہاں عدل دشمنی کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک فقی کی عادلانہ حکومت میں، میرے اور آپ کے ذہن کی قربت کے لیے میں بیان کروں، فرض کر لیجئے 30% عدل ہو، تو جب یہ 30% عدل برداشت نہیں ہو رہا تو 100% امام زمان کا عدل کیسے برداشت ہوگا. یہاں عدالت دشمنی کا عالم یہ ہے. قتل فی المحراب لشدت عدل، عادلانہ نظام سے اسی لیے تو برات کی جاتی ہے، چاہے حلقہ کوئی بھی ہو، گروہ کوئی بھی ہو، ایک فقی کے نظام کہ جس کا دعویٰ ہے کہ یہ نظام اپنا نہیں بلکہ قرآن و سنت کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دیا ہوا عادلانہ نظام جہاں تحذیر، حدود، تمام چیزیں اسلام کے مطابق ہوں، جہاں آئین اسلام کے مطابق ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مطابق ہو. دیکھیں آج بھی وہی نظام ہے، کل وہی سرزمین تھی مگر یہ نظام نہیں تھا، تو کل اتنی شد و مد سے مخالفت نہیں ہوتی تھی. کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کہ ظاہری طور پر ایک نام نہاد شخص قابض تو تھا، حکومت تو کر رہا تھا، عنوان بھی اہل بیت اطہار کے شیعہ کا تھا، کیونکہ ہم تو ظاہری طور پر عنوان دے دیتے ہیں نا، یہی مشہور تھا نا. رضا شاہ کے بارے میں کیا مشہور تھا؟ شیعہ ہے ظاہری طور پر، عملی طور پر فتن شیعہ نہیں تھا. جو عاشورہ کا جلوس رکوا دے وہ شیعہ ہو سکتا ہے؟ جو عاشورہ کی مجالس پر پابندی لگا دے وہ شیعہ ہو سکتا ہے؟ جو ذکر حسین ابن علی پر پابندی لگائے وہ شیعہ ہو سکتا ہے؟ کب تک مجالس برپا کروا رہا تھا؟ جب تک مجالس اس کے نقصان میں نہیں جا رہی تھی. اور جیسے ہی مجالس نے تشدد بام کرنا شروع کیا کہ وقت کا یزید کون، کیسے حسین ابن علی نے برات کا سلیقہ سکھایا، کیسے میدان عمل میں ڈٹنے کا سلیقہ سکھایا؟ تو فوراً عاشورہ کے جلوس پر پابندی لگا دی. بس اس وقت کوئی مخالفت نہیں ہوتی تھی اس باطل نظام کی. آج جب حق کا نظام قائم ہو گیا تو کتنے اعلانات کرنے والے کھڑے ہو گئے, کتنی مخالفت کرنے والے کھڑے ہو گئے. یہ مخالفت کس کی ہو رہی ہے؟ شخصیت کی نہیں ہو رہی ہے, یاد رکھیے گا, مخالفت شخصیت کی نہیں ہے, یہ مخالفت ہے نظام علی ابن ابی طالب کی, جن سے 30% حق برداشت نہیں ہو رہا وہ 100% امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا حق برداشت کریں گے. مولا گزر رہے تھے بازار سے, مالک اشتر سے کہا, اے مالک اس جوان کو گرفتار کر کے مسجد میں لے کر آئیے. جو دعویٰ کرے تشیع کا, اب اپنے آپ کو اس پیمانے پر دیکھے, اس کو گرفتار کر کے مسجد میں لے کر آئیے. مالک اشتر نے گرفتار کیا اس شخص کو, مسجد میں لے کر آئے. مالک جیسی شخصیت, مالک اشتر کی شخصیت غیر معروف تو نہیں ہے, پر ہیبت شخصیت, جاہ و جلال سے لبریز, علی ابن ابی طالب کے سپاہ کے کمانڈر. بس اس مالک اشتر کی ہیبت کا کیا عالم ہوگا, گرفتار کرنے والے مالک اشتر, پیش کیا جا رہا ہے فاتح خیبر کے سامنے. اب جب امیر المومنین کے سامنے آیا تو بدن کانپنے لگا, ایک مرتبہ لرستی ہوئی آواز کے ساتھ کہا, یا علی مجھے معاف کر دیجئے, میں آپ کا شیعہ ہوں. اب امیر المومنین کو جلال آیا, کہا سکلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے تو نامحرم کو دیکھے اور نامحرم تجھے دیکھے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتا ہے. اگر معافی مانگتا سادے طریقے سے تو علی اتنے کریم ہیں معاف کر دیتے, تنبیہ کر کے معاف کر دیتے, مگر یہاں دعویٰ اتنا بڑا کیا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. تو اب اس دعوے کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا, کہا سکلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادلانہ روش کو کیا ہر ایک شخص برداشت کر سکتا ہے؟ کیا ہر ایک شخص برداشت کر سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار سے مخاصمت یہ تھی, اہل بیت اطہار سے دشمنی یہ تھی, وَإِلَّا فضائل کا انکار تو بڑے بڑے دشمنوں نے نہیں کیا. فضائل اتنے جلی تھے, اتنے عام تھے, اتنے شہرت یافتہ تھے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ تمام تر منفی پروپیگنڈے کے باوجود اہل بیت کے بعض فضائل کا دشمن بھی انکار نہیں کر پاتے تھے. کئی مرتبہ اہل ایمان کے سامنے میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب امیر شام کے پاس ایک شخص آیا, طریقہ کار یہی ہوتا تھا نا, جب کسی کو انعام کی لالچ ہوتی تھی امیر المومنین و اہل بیت اطہار کی تنقید کیا کرتا تھا, امیر شام ان کو عطا کرتا تھا, کبھی 100 درہم, کبھی 100 دینار, کبھی اونٹ. آیا ایک شخص, امیر شام بیٹھا ہوا ہے تخت پر, اس شخص نے آ کر کہا, اے امیر شام میں علی کے حوالے سے ایک بات کرنے آیا ہوں. امیر شام نے کہا بولو, مگر فضائل کے لیے نہ بولنا, کیونکہ پابندی لگائی تھی کہ علی کے فضائل بیان نہ ہو. دشمن مجبور ہوتا ہے اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرنے پر, دشمن مجبور ہوتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, یہ حج کے موقع پر جو آپ دیکھتے ہیں نا, غلاف کعبہ کو اٹھا دیا جاتا ہے, یہ غلاف کعبہ اٹھانے پر مجبور ہے, وہ دراز دکھانا مقصود نہیں ہے. مجبور ہے کہ حجاج اکرام, خصوصاً بر صغیر کے حجاج, عقیدت و احترام میں غلاف کعبہ کے دھاگے کھینچنے کے چکر میں کعبے کے غلاف کو مجبور کرتے, لہذا آپ مجبور ہوئے کہ غلاف کعبہ کو اٹھا دیا جائے. اور جیسے ہی اس کو اٹھاتے ہیں, علی والوں کو ایک اور فضیلت علی نظر آ جاتی ہے, علی والوں کو ایک اور فضیلت علی ابن ابی طالب نظر آ جاتی ہے. بس دشمن مجبور ہوتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے پر, اور خدا مجبور کرتا ہے کہ خواہ نہ خواہ مجبوراً تمہیں بیان کرنا پڑے گا. آ کر کہا کہ امیر شام میں نے علی جیسا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ سارے نعوذ باللہ میں نے لگائے ہیں, میں نے علی جیسا کوئی بخیل نہیں دیکھا. ایک مرتبہ امیر شام نے کہا, اے شخص اتنا جھوٹ نہ بول, علی اتنا کریم ہے کہ اگر علی کے پاس دو گھروں میں مال ہو, ایک میں سونا بھرا ہوا ہو, ایک میں خس و خاشاک ہو, تو راہ خدا میں علی ابن ابی طالب پہلے سونے کو تقسیم کریں گے, بعد میں گھاس پھوس کو تقسیم کریں گے. اب دشمن مجبور ہوا نا فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرنے پر, لیکن عدل کا عالم کیا ہے؟ اسی عدل سے ایسا خوف زدہ ہے, ایسا خوف زدہ ہے, یہ عدل کی طاقت ہے کہ اگر قلت میں بھی ہوں اور دشمن کثرت میں ہو تو عادلانہ روش رکھنے والوں سے خوفزدہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے تو آج اگر مکتب تشیع ولو تعداد کے اعتبار سے قلیل ہے مگر جذبے کے اعتبار سے اتنا قوی ہے کہ دشمن سامنے آتے ہوئے گھبراتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بس کیا وجہ تھی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اتنا بغض رکھا گیا؟ جبکہ دیکھیں جائے زہد کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، علم کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، تقویٰ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، خدا کے نمائندے حجج خدا زمین پر اللہ کی حجت، اختلاف کیوں رکھا گیا؟ جوانوں کے لیے عرض کروں کیا وجہ ہے اختلاف رکھنے کی، کیا سبب ہے اختلاف کا؟ بھئی ایک شخص ہے مصلی پر بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، وہ شخص کہ جس کا دین سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، وہ شخص اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ جناب بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے. یہ معیار ہمارا بنا دیا ہے نا ذہنی کہ جناب شرافت کا معیار یہ ہے. ہم جب کسی کی پہچان کرا رہے ہو تو کہتے ہیں جناب یہ تو اتنے شریف ہیں کہ محلے کے بدمعاش بھی ان کی عزت کیا کرتے ہیں، یہ شرافت کا معیار ہے. جبکہ شرافت کا معیار اہل بیت نے کیا دیا ہے؟ جو بھی بد کردار ہو، جو بھی بدمعاش ہو، جو بھی بے دین ہو، اہل بیت اطہار کے مخالف نظر آ رہا ہے. یعنی معیار شرافت کیا ہوا؟ جو دیندار ہے، جو شریف ہے وہ ان کا حامی ہو، جو بد کردار ہے وہ مخالف ہو، یہی تو شرافت کا معیار ہے. ہم نے کہہ دیا کہ جناب ایسے بے ضرر آدمی ہیں کہ محلے کے بدخماش افراد بھی ان کو دیکھ کر عزت کیا کرتے. تو عزیزان محترم یہ عزت نہیں ہے، یہ تجاہر پسندی ہے، تہجر پسندی ہے کہ انسان ایسا ہو جائے کہ اس کی ذات سے نہ کسی کو فائدہ ہو نہ دشمنان خدا کو نقصان ہو. تو ابو موسیٰ اشعری جیسے دین کے تو ہم قائل نہیں ہیں نا، ہم تو علی ابن ابی طالب جیسے دین کے قائل ہیں کہ دشمنان دین کی آنکھ میں کاٹا بن جائے اور محبین دین کے لیے رحمت اور رافت بن جائے. یہی تمام معیارات اہل بیت اطہار نے دی ہیں. ان سے مخالفت اسی لیے تھی، وہ افراد جو دین کے دشمن تھے وہ ان کے دشمن اس لیے تھے، وہ سلاطین جور جو قابض تھے حکومتوں پر، وہ ان سے مخاصمت اس لیے رکھتے تھے کیونکہ جانتے تھے حق ان کا ہے، حق ان کا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے. بس اسی حق کو پہچانتے ہوئے چاہتے تھے کہ لوگ ان سے دور رہے، اسی حق کو پہچانتے ہوئے چاہتے تھے کہ لوگ ان سے دور رہے. اور بالآخر کل کی مجلس میں بیان کیا تھا، جب جھکانا چاہا اور یہ نہیں جھکے، جب خریدنا چاہا اور نہیں بکے، تو آخری حربہ کیا ہوتا تھا کہ یا زہر سے شہید کریں یا تلوار سے شہید کریں، یہ آخری حربہ ہے، یہ آخری حربہ ہے. بس یہ آئیڈیالوجی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو نظریہ، جو فلسفہ، جو دین کی حقیقت مجھے اور آپ کو دی ہے، یہی سبب ہے کہ آج تمام دشمن ایک جگہ جمع ہو کر، ایک جگہ جمع ہو کر حق کے خلاف تلوار کھینچے ہوئے ہیں. یہ تلوار انہوں نے کیوں کھینچی ہے؟ وہی جو اہل بیت اطہار کا نظریہ تھا. وَإِلَّا ہماری سادہ لو جو نظریات اور افکار ہیں جو ہمارے بعض برادران بیان کرتے اور سنتے ہیں، امام سید سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے صرف عابد، صرف دعائیں پڑھنے والے، ان دعاؤں میں کیا حکمت عملی تھی، اس سے کیسے باطل کا تخت لرز رہا تھا، ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو. یہی عزائے حسین ابن علی، جناب ام البنین کی عزاداری میں کیا تحرک تھا کہ مروان جیسا دشمن آ کر سننے پر مجبور بھی ہوتا تھا اور گریہ کرنے پر مجبور ہوتا تھا. اسیران کربلا کے گریے میں کیا تحرک تھا کہ یزید کا تخت اس سے لرز رہا تھا. بس اس گریے کی حقیقت کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہر دور میں، ہر دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان لوگوں سے مخالفت رکھی، مخالفت کرنے کا حکم دیا، چاہے چھوٹے پیمانے پر باطل ہو یا بڑے پیمانے پر باطل ہو. اہل بیت اطہار علیہ السلام ہر قسم کے باطل کے خلاف قیام کرنے والے تھے اور ہیں، ہر قسم کے باطل کے خلاف، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی مناجات کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے، ہر اعتبار سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہر باطل کی مخالفت کی ہے اور چہرے سے اس کے نقاب کھینچ کر بتا دیا ہے کہ چاہے اسلام کی نقاب اوڑھ کر آئے، دیکھو باطل کا حقیقی چہرہ یہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہی درس کربلا کا بھی ہے میرے اور آپ کے لیے، کربلا نے بھی اسی انداز سے بیان کیا ہے۔ میں اور آپ اگر درک کر لیں اس کربلا کو جس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آباد کیا تھا، کیا کہہ کر آباد کیا تھا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا وانما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی امیر المؤمنین۔ امام حسین قیام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہ قیام کا مقصد شر ہے، نہ فساد ہے، نہ اکڑ ہے، نہ دھوس ہے، میرا قیام تو صرف اور صرف امت جد کی اصلاح کے لیے ہے۔ کون سی اصلاح کرنے گئے امام حسین علیہ السلام، کس اصلاح کی طرف دعوت دے رہے امام حسین علیہ السلام؟ یہ اصلاح مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے۔ یزید جیسا حاکم جب تک پر قابض ہو گیا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور یہ کہہ کر قیام کیا کہ جب اس جیسے حاکم مسلط ہو جائیں فعلی الاسلام السلام، اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ کیا ہو رہا تھا یزید کی حکومت میں؟ ظاہری اعتبار سے کیا ہوا تھا؟ نمازیں رک گئی تھی، روزے نہیں رکھے جا رہے تھے، حج نہیں ہو رہا تھا، زکات نہیں دی جا رہی تھی، سب ہو رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ علماء اکرام سے گزارش ہے لطف آگے تشریف لیا، پھر ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر، لطف آئیے مولانا بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خوب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں، حج ہو رہا تھا، نماز پڑھی جا رہی تھی، زکات ادا کی جا رہی تھی، کیا چیز رک گئی تھی؟ ظاہری عبادات تو ہو رہی تھی نا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی؟ کیا مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا، کون سی اصلاح کرنے جا رہے ہیں؟ امام حسین یہ بتا رہے ہیں دیکھو یہ نمازیں ہیں جو یزید کی حکومت میں نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ تمام افعال موجود ہیں، مگر ان سے روح کھینچ لی گئی ہے۔ اب زیادہ عرصے یہ عبادتیں ایسے نہیں چلیں گی جب تک اس دین کی جڑوں میں حسین ابن علی کا مقدس لہو نہ جائے۔ اب یہ دین نہیں تناور ہو سکتا، یہ شجر نہیں تناور ہو سکتا۔ امام حسین نکلے اور اس شان کے ساتھ نکلے کہ بیویوں کو ساتھ لیا، اہل حرم کو ساتھ لیا، گھر والوں کو ساتھ لیا، اور جب آ کر ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اے حسین ابن علی، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ آپ عراق کی جانب جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، تو امام حسین علیہ السلام نے یہی بیان کیا تھا نا کہ مجھ سے میرے نانا رسول اللہ نے یہ کہا ہے، شاء اللہ ان یرا کا قتیلہ، کہ اے حسین اللہ تمہیں اس رحم میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا اچھا آپ جانا چاہتے ہیں تو اہل حرم کو نہ لے کے جائیں؟ کہا مجھ سے میرے نانا نے یہ بھی فرمایا، شاء اللہ ان یراہن سبایا، کہ اللہ ان کو اس رحم میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، یعنی ہم سب مصیبتیں خود برداشت کریں گے، اس اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم سب مصیبتیں خود برداشت کریں گے، اس راہ میں قتل کیے جائیں گے، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، ہمارے جوانوں کی جوانیاں خاک میں مل جائیں گے، لیکن اس اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے، اس دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے، جس دین کو میرے نانا نے اتنی مشقتوں کے ساتھ آگے بڑھایا اس دین کے اوپر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا۔ امام حسین نے قیام کیا اور اس قیام کی برکات، اس قیام کی رحمتیں، اس قیام کی رافتیں آج بھی موجود ہیں کہ جب تک یہ فرش ازار حسین ابن علی موجود ہے اسلام بھی زندہ ہے، کیونکہ اسلام اسی فرش ازار حسین ابن علی سے آگے پھیلتا ہے۔ اسی لیے فقیہ بزرگ امام خمینی نے کہا تھا نا کہ محرم و سفر ہے جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے۔ اس محرم و سفر کی طاقت کو عام نہ جانیے، دشمن نے اس کی طاقت کو پہچان لیا ہے، دشمن نے سمجھ لیا اس کی کیا طاقت ہے، اس کی کیا قوت ہے، لہذا دشمن نے اسی فرش ازا کے خلاف، اسی فرش ازا کے خلاف کئی ایک ایسے چہرے تیار کر رکھے ہیں کہ جس سے مجھے اور آپ کو بچنا بھی ہے اور اپنے بچوں کو بچانا بھی ہے۔ اور یہ بچنا اور بچانا میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں اپنے بچے کو مرجع عقیدہ رکھنے والوں سے دور رکھو۔ کون ہے یہ عقیدہ رکھنے والے؟ معاملات پتہ ہے آپ کو کیا ہے، کتنے سنگین معاملات ہوتے جا رہے ہیں، کون ہے جو زینبی کردار ادا کرے گا؟ کون ہے جو اہل بیت اطہار کے حقیقی شیعہ بن کر سامنے آئے گا؟ یہ دور تو ہے نا کہ جس میں ہمیں اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. بار بار ہم تاریخ کے اور آپ پلٹتے ہیں، واقعات کو سنتے ہیں، منابر سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ صرف بیان اس لیے تو نہیں ہوتا کہ میں آؤں آ کر بیان کر کے چلا جاؤں، آپ آئیں آ کر سن کے چلے جائیں. عملی طور پر ہمیں ان واقعات سے درس عبرت لینا ہے کہ کیسے تھے اہل بیت کے شیعہ اور آج بھی کیسے ہیں الحمدللہ اہل بیت کے شیعہ، اور تا صبح قیامت کیسے آتے رہیں گے اہل بیت کے شیعہ. کہ حجاج جیسا دور ہے، ایسا ملعون شخص کہ جس کے لیے عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے حکمران تھا، قدر معتدل، حجاج کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر تمام اقوام عالم اپنے اپنے خبسا کو ایک میدان میں لے کر آئیں اور ہم سامنے صرف ایک حجاج کو لے کر آ جائیں تو ہم میدان سے مقابلہ جیت کر آئیں گے. اتنا خبیث الفطرت انسان، اتنا اس کی ذات کے اندر خباثت گھل مل گئی تھی کہ جب تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کا خون نہیں دیکھ لیتا تھا دسترخوان پر نہیں بیٹھتا تھا. اتنا بدطینت انسان کہ جس کے دور میں یہ کہنا قتل کے مترادف جرم تھا، یعنی اس کے عوض قتل کر دیا جائے اگر کوئی یہ کہہ کہ میں اہل بیت کا شیعہ ہوں، پتہ بھی چل جاتا تھا نا کہ یہ شیعوں کا گھر ہے تو اس گھر کو ڈھا دیا جاتا تھا، پتہ چل جائے یہ جوان شیعہ ہے اس کو زندان میں اسیر کر دیا جاتا تھا. اس دور میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے کیسے دین حق کا دفاع کیا ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر ممبر پر آ کر یہ کہنے لگا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ایک عورت گزر رہی تھی، جیسے ہی اس نے سنا یہ اعلان کا، یہ اعلان تو میرے مولا کا ہے، میرے مولا کے علاوہ تو یہ اعلان کوئی نہیں کر سکتا. دور ہے حجاج کا، مسجد میں آ گئی اور آ کر کہنے لگی اے شخص تو نے یہ اعلان کیوں کیا، تو نے یہ دعویٰ کیوں کیا جبکہ اس دعوے کا کوئی حقدار اور اہل نہیں ہے سوائے میرے مولا کے. کہا مجھے معلوم ہوتا ہے تو علی ابن ابی طالب کی شیعہ. کا الحمدللہ میں ان کی شیعہ ہوں، میں ان کی چاہنے والی ہوں، ان کے مکتب کی پیرو ہوں. بس اس آدمی سے جب کوئی جواب نہیں بنا تو کہنے لگا تجھے جو سوال کرنا ہے سوال کر، تجھے اعتراض ہے نا کہ میں نے یہ دعویٰ کیوں کیا، جو بھی سوال کرنا ہے سوال کرو میں جواب دوں گا. تو اس عورت نے مسکرا کر کہا کہ میرا مولا تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، میرے مولا کا تو یہ دعویٰ تھا. چل میں تجھ سے کچھ اور نہیں پوچھتی، کوئی اور سوال نہیں کرتی، کوئی اور کلام نہیں کرتی، فقط اتنا بتا دے کہ تو نے اپنے سر پر جو دستار باندھی ہوئی ہے اس پگڑی میں پیچ کتنے ہیں، باقی ساری باتیں چھوڑ دے، مجھے کچھ نہیں پوچھنا، فقط اتنا بتا دے کہ اس پگڑی میں پیچ کتنے ہیں. اب جب پریشان ہو گیا تو کہنے لگا عورت یہ بتا تو اپنی مرضی سے آئی ہے یا اپنے شوہر کی مرضی سے آئی ہے؟ اگر اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پر نفرین، اگر شوہر کی مرضی سے آئی ہے تو اس پر نفرین. اب اس مومنہ کی جرات دیکھیے، جب اعتقادات کا مرحلہ آ جائے تو اب اس مومنہ کی جرات دیکھیے. کہنے لگی یہ حکم فقط میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ یہ حکم فقط میرے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے؟ تو اب بتانا پڑے گا نا کہ کون کون کس کے مقابلے پر آیا، اور پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس پر نفرین ہے. اتنی جرات اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی، اب کہاں ہے وہ جرات؟ یہ تاریخ کا واقعہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے. آج بھی آپ کے اور میرے اس عصر میں اہل بیت اطہار کے ایسے چاہنے والے ہیں جو دین حق کا دفاع کر رہے ہیں. الحمدللہ میں نے کہا نا کہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور تعصب قیامت آتے رہیں گے. امتحان تو میرا اور آپ کا ہے کہ میں اور آپ کس صف پہ کھڑے ہیں، میں اور آپ کس میدان میں کھڑے ہیں. آغائے محسن قراتی حفظہ اللہ، مشہور و معروف نام، تعارف کا محتاج نہیں ہے، حوزہ علمیہ کی شہرت یافتہ شخصیت ہیں، 30 سال سے زیادہ درس قرآن دے رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے مکتب کا دفاع، ایسے ہوتا ہے عقائد کا دفاع. یہ علماء ہمارے پاس خداوند متعال کی طرف سے نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے علماء دیے ہیں جیسے لوگوں کے امام نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں علماء ایسے دیے ہیں جیسے لوگوں کے پاس امام نہیں ہیں. آغائے محسن قراتی بقی کے باہر کھڑے ہیں، ایک شیخ آیا اور آ کر آغائے محسن قراتی کو درس توحید اپنی دانش کے مطابق دینا چاہا. 30 سال سے درس قرآن دے رہے ہیں، بہترین قرآن کا درس دینے والی شخصیت. کہنے لگا ہے شیخ تم کس سے مانگ رہے ہو؟ یہ اپنے امام ابا قبا میں کھڑے ہیں. کہنے لگا تم کس سے مانگ رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو قبور ہیں یہ مردہ ہو چکے ہیں سب، اب تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ آغا قراتی نے تعجب کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ابھی آغا قراتی دیکھ رہے تھے، اس نے جیب سے قلم نکالا، قلم کو فضا میں بلند کیا، کہا یا حسن ابن علی خذ ھذا القلم، اے حسن ابن علی اس قلم کو پکڑ لیجئے۔ یہ کہہ کر قلم چھوڑ دیا، قلم زمین پر گرا۔ آنے والا کیونکہ اہل بیت اطہار کے مکتب سے توحید لے کر نہیں آیا تھا، لہذا مسکرا کر کہنے لگا کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو اس قلم کو پکڑ لیتے۔ اب اہل بیت اطہار کے مکتب کا ایک دفاع کرنے والا چلا۔ آگے شیخ محسن قراتی نے اس قلم کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا یا اللہ خذ ھذا القلم، اے خدا اس قلم کو پکڑ لے۔ یہ کہہ کر چھوڑ دیا قلم، پھر زمین پر گر گیا۔ اس نے کہا تھا اے حسن ابن علی اس قلم کو پکڑ لیجئے، قلم زمین پر گر گیا۔ آغا محسن قراتی نے ایک سوالیہ نشان اس کے ذہن میں قائم کر دیا، کہا اے خدا اس قلم کو پکڑ لے، قلم پھر گر گیا۔ آغا محسن قراتی نے کہا کہ تم نے درس توحید باکرامت خان والے سے نہیں لیا، کیا تمہاری منطق کے اعتبار سے خدا زندہ نہیں ہے، پھر قلم کیوں گرا، پھر قلم کیوں گرا؟ کہا کہ تمہاری ذہن میں، تمہاری عقل میں جس توحید کو تم نے دریافت کیا ہے اس کے مطابق گویا جو زندہ ہے وہ تمہارا خادم ہے کیا؟ اگر تم نے کہا کہ حسن ابن علی اس قلم کو پکڑ لیجئے، کیا یہ ان کی زندگی پر دلالت ہے کہ وہ اس قلم کو پکڑ لیا اگر گر گیا تو نعوذ باللہ مردہ ہے؟ یہ تمہاری کچھ فہمی ہے، تمہارے ذہن کا فطور ہے۔ اگر توحید کو حضرات محمد والے محمد سے حاصل کیا ہوتا تو کمال توحید کو سمجھتے، اس کے حی و قیوم ہونے پر ایسی دلیل رکھتے کہ جس کو کوئی رد نہ کر سکے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، ظاہراً ایک چھوٹا سا عمل تھا، ایک نفسی جواب تھا، علمی جواب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آغا قراتی نے اس آنے والے کے ذہن میں ایسا سوالیہ نشان چھوڑ دیا کہ اگر زندہ رہے گا تو تحقیق کرنا چاہے گا، اور اگر تحقیق نہ کی تو تمام عمر خلش دل میں رہے گی کہ کس سے سامنا ہوا تھا، کس سے سامنا ہوا تھا۔ علی والے فقط میدان جنگ میں تلوار چلانا نہیں جانتے، میدان اعتقاد میں بھی ایسی تلوار چلاتے ہیں کہ علی والوں سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ اے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اعتقادی حوالے سے بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، توحید کے اوپر، رسول اللہ کی نبوت کے اوپر، ان کی ختمیت کے اوپر، عدالت کے اوپر، قیامت کے اوپر، امامت کے اوپر، ایسے دلائل تشیعوں کے پاس موجود ہیں جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ پس اب جب رد نہ کر سکیں تو اب کیا کیا جائے؟ کتنی بڑی قوت و طاقت مرجعیت، کتنی بڑی قوت و طاقت عزاداری، اس عزاداری اور مرجعیت کو کسی صورت مشتبہ قرار دے دیا جائے۔ میں نے بار بار آپ سے کہا کبھی اپنے دینی مراکز کو خالی نہ چھوڑیے، پچھلے سال بھی کہہ رہا تھا، اس سال بھی تاکید کر رہا ہوں، نہ چھوڑیے علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شبی کو تنہا۔ دینداروں کی ذمہ داری ہے آباد رکھیں اپنے اذقانوں کو، آباد رکھیں پرچم ابل فضل العباس کو، آباد رکھیں اپنی مساجد کو، آباد رکھیں اپنے دینی مراکز کو، دینی سینٹرز کو۔ جب آپ جیسے دیندار آباد رکھیں گے تو دشمن کو جگہ نہیں ملے گی کہ آ کر اپنا کام کر سکے۔ ہر میدان میں حاضر رہیں، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہر حق کے میدان میں ڈٹے رہتے تھے، مجھے اور آپ کو ڈٹنا ہے ہر میدان میں۔ اب دور سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو عقائد امامیہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عقائد سے روشناس کرائیں۔ دقت کیجئے اس پر، جیسے دنیاوی تعلیم کے لیے دقت کرتے ہیں نا، ویسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عطا کردہ اعتقادات کے حوالے سے دقت کریں، فقہ کے حوالے سے دقت کریں۔ سمجھ میں آنا چاہیے ہمارے بچوں کو کہ ہم کس مشرب و مسلک کو، دین سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ ہمارا بچہ باشعور ہونا چاہیے، ہمارے بچے کو آسانی سے کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ بس آئمہ نے کہا کہ بچاؤ اپنے بچوں کو مرجع عقیدہ رکھنے والوں سے۔ کیا ہے یہ مرجع عقیدہ؟ یہ عقیدہ وہ ہے جو اموی عقیدہ ہے۔ مقام تعصب یہ ہے کہ عقیدہ اموی ہے، بیان کا مرکز وہ نشست کے جو بابرکت ہے، وہ ممبر جو حسین ابن علی کا ہے، وہ امانت جو جناب زہرا نے بطور امانت ہمیں دی ہے۔ کیا ہے اس عقیدے کی جڑیں؟ کہ ایمان رکھو، بس ایمان کافی ہے، عمل کے متعلق سوال نہ کرو۔ کیوں عمل کے متعلق سوال نہ کرو؟ بنو امیہ نے رائج کیا ہے نا یہ عقیدہ، کیوں عمل کے متعلق سوال نہ کرو؟ کیونکہ جب عمل کے متعلق سوال ہوگا تو بڑے اوراق پلٹے جائیں گے۔ سوال کیا جائے گا کہ نماز فجر نشے کی حالت میں 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھا دی، اور جب کہا کہ تم نے 4 رکعت پڑھا دی ہے تو پلٹ کر کہا کہ اگر کہو تو 2 رکعت اور پڑھا دوں۔ پھر اس سے سوال کیا جائے گا کہ علی جیسے عادل رہنما و پیشوا کے جس کے لیے کہا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، اے خدا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے، تو کہا جائے گا کہ علی کے مقابلے پر کیوں آئے؟ کہا جائے گا علی ابن ابی طالب کو اس کا حق کیوں نہیں دیا؟ کہا جائے گا کہ علی کے فرزندان جو اللہ کی طرف سے منتخب تھے ان کو ان کا حق کیوں نہیں دیا؟ کیوں سادات کے خون سے زمینوں کو رنگین کیا؟ کیوں زندانوں کو آباد کیا؟ جب یہ سارے سوالات ہوں گے تو عمل سے ہی تو متعلق ہیں۔ اب عمل کو اتنا غیر اہم بتاؤ کہ کوئی عمل کے بارے میں سوال نہ کرے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہاں بھائی ہم اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ کی خاتمیت پر یقین رکھتے ہیں، قیام پر یقین رکھتے ہیں، بس اتنا کافی ہے، عمل کے بارے میں سوال نہ کرو۔ بلکہ مکتب تشیع کیا ہے؟ نہیں، اگر عقیدہ ہوگا تو یہ عقیدہ اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہوا نظر آئے۔ عدالت شرط ہے، عدالت شرط ہے، یہ عدالت اعمال کے ذریعے ظاہر ہوگی۔ بس یہ مکتب کہ جو آج تک نبرد آزما ہے، آج تک نبرد آزما ہے، آج تک دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، آج تک دشمن کے ساتھ پنجہ آزمائی ہو رہی ہے، تو کیا اب دشمن چاہے گا کہ مجھے اور آپ کو اسی مرکز سے مربوط رہنے دے؟ اسی مرکز سے مربوط رہنے دے، اس عاشورہ سے مربوط رہنے دے، اس اربعین سے مربوط رہنے دے کہ جس پہ کروڑوں لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں؟ دشمن سب سے زیادہ کس چیز سے خائف ہے؟ ہمارے اس جذبے سے خائف ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود، سال گزشتہ کتنے خطرات تھے لیکن الحمدللہ مرجعیت کی بصیرت آپ نے دیکھی۔ عراق سے مرجع ذیشان آغای سیستانی نے کہا تاکید کی، ایران سے مقام معظم رہبری و دیگر مراجع نے تاکید کی، دروازے کھول دیے گئے حسین ابن علی کی زیارت کے لیے، زائرین جوک در جوک آتے رہے۔ یہ خود داعش کی کمر پر ایک ایسی کالی ضرب تھی کہ تم لاکھ دھمکیاں دیتے رہو، حسین کے عزاداروں کو خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ تم خوف پھیلانا چاہ رہے ہو، تم ڈر پھیلانا چاہ رہے ہو، تم سر کاٹ کر نیزوں پر بلند کر کے، بندوق کے نال پر بلند کر کے، ان کو سلاخوں پر لگا کر ہمیں ڈرانا چاہتے ہو؟ ہم نے تو جینا انہی مقتلوں میں سیکھا ہے، ہماری زندگی انہی مقاتل سے مربوط ہے، بس ہمیں ان تمام چیزوں سے خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہمیں زندانوں سے خوف زدہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہمیں مقاتل سے خوف زدہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہمیں مشکلات سے خوف زدہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنے مکتب کو انہی مقاتل میں پروان چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، انہی زندانوں میں آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے آئمہ زندان میں رہے، ہمارے آئمہ شہید کیے گئے، بس ان تمام چیزوں کی حقیقت کو درک کیجیے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہا کرتا ہوں جو منتی توق و بیڑیاں پہنتے ہیں، پہنے لیکن نظریے کے ساتھ، اگر نظریہ نہیں ہے تو اس کو رسم نہ بننے دیں۔ کیوں پہنائی جاتی ہیں علامتی بیڑیاں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ اگر مقصد ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مائیں بہنیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں، آج تجھے علامتی بیڑی پہنائی ہے، آج تجھے علامتی توق پہنایا ہے، آج تجھے علامتی ہتھکڑی ڈالی ہے، لیکن اگر حقیقی ہتھکڑی حسین کی راہ میں پڑے تو شرمندہ نہ ہونا۔ فلسفہ یہ ہے اس کا، ہم نے رسم بنا دیا۔ اگر حسین کی راہ میں اسیر ہونا پڑے تو یہ ہے حقیقی سنت سید سجاد۔ یہ جو سنت کہتے ہیں نا، سنت وہ نہیں ہوتی کہ جو دشمن آزار دے، سنت وہ ہوا کرتی ہے جو امام خود اختیار کرے۔ اس ڈائریکشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شوق ہے، بے خوف و بے خطر اپنے علماء مجتہدین مراجع کے فرمان کے مطابق امور کو انجام دو، پھر اگر اس راہ میں اسارت بھی ہو جائے مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ دعا کرتا ہوں میں اپنے لیے کہ پروردگار اس راہ میں شہید ہونے کی بھی توفیق عنایت فرما، اور دین کی راہ میں اگر اسیر ہونے کا موقع ملے تو اسیر ہونے کی بھی توفیق عنایت فرما، یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ حقیقی دین کی تبلیغ، حقیقی دین کا دفاع، حقیقی دین کی نصرت کے لیے اگر یہ ساری مصیبتیں آ جائیں تو پھر کیا معاملہ ہے؟ دشمن ہمیں ڈرانا چاہتا ہے؟ ہم ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ قوم ڈرے گی؟ خود بتائیے، وہ قوم ڈرے گی کہ جس کے صرف مرد نہیں، جس کے آقا کی دختران ایسے زندان میں رہ چکی ہوں کہ جس کے بارے میں روایت میں بیان کیا جائے کہ کبھی بھی چھت گر جاتی ہے، وہ کون ڈرے گی کہ جس کے آقا حسین ابن علی کا سر مقتل میں تن سے جدا کر دیا گیا ہو، لاشے کو گھوڑوں سے پامال کر دیا ہو، بدن اتھر سے لباس کو اتار لیا ہو، انگوٹھی کے عوض انگشتر کو انگلی کو کاٹ دیا گیا ہو، وہ کون ڈرے گی کہ جس کا فکر کا معیار اتنا بلند ہو کہ اگر دین حق پر وقت آئے اور 3 سال کی بچی امام حسین کی زندان میں شہید ہو جائے تو سید سجاد توپ و بیڑیوں کے ساتھ اس کو اسی زندان میں دفن کر دیں۔ وہ قوم کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتی کہ جس نے زندگی کی تربیت مقتلوں میں لی ہو۔ بس یہ خوف ہے اس کربلا سے، اس کربلا کے حقیقی معارف سے دشمن ہمیں دور کرنا چاہتا ہے۔ میں اور آپ یہ فرش اعظم بچھاتے ہیں تجدید عہد کے لیے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے مولا زمان و مکان نے پیچھے دھکیل دیا، اس وقت ہم موجود نہیں تھے لیکن آج فرش اعظم پر آ کر آپ کے آپ اور آپ کے گھر والوں کا تذکرہ کر کے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آج اگر ہمارے زمانے کا امام ہمیں صدا دے تو ہم ہاتھوں پر اپنے سب رکھ کر اس کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ سلام ہو مقدس بیویوں پر کہ جنہوں نے دین حق کی نصرت کے لیے ایک لمحہ فرگزاش نہیں کیا۔ کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج 13 سفر کی شب آ گئی ہے اور آپ جانتے ہیں نا 13 سفر کس معظمہ کی شہادت کے پڑھنے کا دن ہے، کس بی بی کی شہادت اس تاریخ میں پڑھی جاتی ہے، اس معظمہ کی شہادت کی تاریخ کے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میری دختر گریا نہ کرو، تمہارے گریا کرنے سے تمہارے بابا کا کلیجہ کٹا جاتا ہے۔ ابھی بہت منازل طے کرنی ہے۔ جب آخری رخصت کے لیے عبداللہ الحسین خیمے میں آئے تھے اور امام حسین کی دختر گریا کر رہی تھی تو سینے سے لگا کر بیٹی کو یہی کہا تھا نا مولا حسین نے، میری بیٹی سکینہ گریا نہ کرو، ابھی بہت منازل طے کرنی ہے۔ امام حسین کی شہادت ہو گئی، خیموں کو آگ لگ گئی، امام حسین علیہ السلام کی دختران کے سر سے چادریں چھن گئیں، امام حسین کے ساتھ ان کی ایک کمسن دختر بھی موجود تھی۔ جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی اس وقت امام حسین نے اپنی بھانجی کو نزدیک بلایا، جناب عاتکہ کے سر پر دست شفقت پھیرا، ان کو گوشوارے ہدیہ کیے، میں دست ادب جوڑ کر آقا حسین آپ کی خدمت میں کہوں گا اگر آپ کے اطراف میں آپ کی بیٹی ہو تو اس کو ہٹا دیجئے، کہیں یتیمی کا تصور یہ نہ بن جائے۔ مگر جب یہ بچی یتیمہ ہوئی، خیموں کو آگ لگا دی گئی، بچی کے دامن میں آگ لگی، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، رخساروں پر پھیلیاں لگی، اتنے تماچے مارے گئے کہ بچی کے رخسار نیلگ ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزیزان محترم، ذرا تحمل کے ساتھ اس بی بی کے مسائل سن لیجئے۔ یہ بچی نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اس بچی نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ جب 11 محرم کا
سورج طلوع ہوا اہل حرم کو اسیر کر دیا گیا, بیبیاں اپنے پیاروں کے لاشیں بھرائیں, یہ بچی اپنے بابا کے لاشیں بھرا گئی, باپ کے لاشیں سے لپٹ کر رونے لگی. ایک مرتبہ شیر آگے بڑھا, کہنے لگا اے بچی لاشیں سے جدا ہو جا ورنہ تازیانے ماروں گا. اب تازیانہ چلانا شروع کیا, بچی کی پشت تھی شمر کا تازیانہ تھا, بچی لاشیں سے جدا نہیں ہوتی. ایک مرتبہ شمر نے کہا اگر اب لاشیں سے جدا نہ ہوئی تو تیرے بھائی سید سجاد کی پشت ہوگی. بچی نے بابا کا لاشا چھوڑ دیا, پھوپھی کے ساتھ ناکے پر سوار ہوئی, شام کا رخ ہوا, کوفہ کی منازل برداشت کی, راستے کی صعوبتیں برداشت کی, شام میں پہنچ گئی. جب شام کے دربار میں لوگوں کا التحام دیکھا, بچی نے فریاد کی, شام کے زندان میں آئی. اب روز کا معمول یہ تھا کہ سر شام در زندان پر آ کر بیٹھ جاتی ہے. بھیا سجاد یہ پرندے سر شام کہاں جاتے ہیں؟ امام سجاد جواب دیتے, اے میری بہن یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں. بچی تڑپ کر پوچھتی بھیا بھیا میں کب اپنے وطن جاؤں گی؟ سجاد سر کو جھکا لیتے, علم امامت کے ذریعے جانتے ہیں سب وطن جائیں گے مگر تو اسی زندان میں رہے گی. ایک شب اس بچی نے خواب میں دیکھا حسین ابن علی خواب میں آئے ہیں, فتح مسرت سے آنکھیں کھل گئی, فریاد کرنے لگی میرا بابا آیا تھا مجھے لینے آیا تھا. اہل حرم نے گریا شروع کیا, یہ صدا یزید کے دربار تک پہنچی, یزید کے محل تک پہنچی. ایک مرتبہ ملعون نے پوچھا کیا وہ بچی مر گئی جو یوز حسین کو رویا کرتی تھی؟ کسی نے کہا نہیں مری نہیں ہے, خواب میں بابا کو دیکھا ہے, سر حسین زندان میں آیا, بچی نے سر کو آغوش میں لیا, رخساروں پر لب رکھ دیے, اے بابا آپ کے بعد تماچے لگائے گئے, اے بابا کانوں سے گوشوارے چھینے گئے, اے بابا سروں سے چادریں لٹ گئی, اے بابا آپ کے سر کو تن سے کس نے جدا کیا, آپ کی ریش کو خون سے کس نے خطاب کیا؟ یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہوئی. سید سجاد اٹھے, انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک ننی سی قبر تیار کی, زندان میں اس بچی کو دفنا دیا. حجت الاسلام آقائے فاطمیہ فرماتے ہیں کہ صدیاں گزر گئی, شام کے ایک سید عالم دین نے خواب میں دیکھا, اے عالم چین سے اپنے گھر میں سو رہا ہے, میری بچی کی قبر میں پانی آ رہا ہے. جب تین مرتبہ یہ خواب دیکھا, مراجع سے مشاورت کی, قبر کو تعمیر کرنے کے مراحل آئے. کہا جاتا ہے چند متدینات کو لایا گیا, اب قبر کی تعمیر کا مرحلہ تھا. اب جو قبر کھلی ہر ایک غش کھا کر گر گئی, سوال کیا غش کا سبب کیا تھا؟ کہا آج بھی رخساروں پر تماچوں کے نشان, مظلومیت کی صدا دے. یا عالم الذین ظلموا ایام قلم ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مالک ہمیں اخلاص نیت عطا فرما, تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما, حاضرین مجلس مومنین و مومنات کی جملہ شرعی جائز حوائج قبول فرما, جملہ پریشانیوں کو دور فرما, دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا, عزاداران سید الشہداء الزائرین امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما,
ان کے راستوں سے ہر خطر کو دور فرما، ہمیں بھی اب عبداللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں دین حق کو سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار کی معرفت عنایت فرما۔ عزداری سید الشہداء کو منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خوشنودی جناب زہرا نصیب فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع، دشمنان انقلاب، بالاخص امریکہ، اسرائیل، ان کے نمک وار آل سعود و آل خلیفہ، تکفیری، نازمین، نجدی، دہشت گردوں کو، طالبان و داعش کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، ان ملائین کو ذلیل و خوار فرما، ان کو عبرت کا نشان قرار دے۔ پروردگار پرچم حق کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعمان و انصار میں شامل فرما، مولا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما۔ علماء و اعلام مراجع اسلام، بالاخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ باہم امین و مومنان شہدائے مدد کی رحمہ اللہ و مرحمہ اللہ۔